بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، شرح اسم الله الحسنى، الله تعالى کے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الجمیل، الجمیل اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے. الجمیل کا ترجمہ ہے خوبصورت، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے. دلیل صحیح مسلم میں سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرے برابر بھی تکبر ہو. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال رجل، تو ایک شخص نے عرض کی، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، اچھے ہوں، اور اس کے جوتے بھی اچھے ہوں. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، یحب الجمال خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. الکبر، اب کبر کی تعریف کیا، کبر کسے کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلانا، حق سے منہ موڑنا، حق کو چھوڑنا، حق کو ترک کرنا، حق سے اعراض کرنا، اسے کہتے ہیں بطر الحق. وغمط الناس، اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. والکبر، اور کبر کی تعریف یہ ہے، کبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ حق سے منہ موڑنا، حق کو چھوڑنا، حق سے انکار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، مخلوق کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. صحیح مسلم حدیث نمبر 91. اس نام کا معنی، اللہ تعالیٰ کا نام الجمیل، یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی جو ہے، جمال جو ہے، وہ چار اعتبارات، یہ چار مراتب ہیں جمال کی، چار مرتبے ہیں. جمال الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات خوبصورت ہے. وہ جمال الصفات، اللہ تعالیٰ کے صفات خوبصورت ہیں. وہ جمال الافعال، اللہ تعالیٰ کے افعال سارے کے سارے خوبصورت ہیں. وہ جمال الاسماء، اللہ تعالیٰ کے اسماء نام خوبصورت ہیں. آگے فرماتے ہیں، فاسماؤہ کلھا حسنا، اللہ تعالیٰ کے نام سارے کے سارے حسنا ہیں. کیسے حسنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها، اور حسن، احسان، حسنا، پرفیکشن اور ایکسیلنسی کے معنی میں آتے ہیں، جو خوبصورتی کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سارے خوبصورت ہیں. ذرا غور کریں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزیز، الجبار، المتکبر، کتنی خوبصورت نام ہے، دیکھیں اثر کیسے ہوتا ہے. الغفور، الشكور الشاكر العظيم الجبار الملك المليك ذو الجلال والإكرام الجميل. تو کے سارے کے سارے نام خوبصورت نام ہے. اور صفات, صفات کے اعتبار سے خوبصورتی, وصفاته صفات الکمال, اللہ تعالیٰ کے سارے صفات صفات الکمال ہیں. دیکھیں نا ہر صفت کے درجات ہوتے ہیں نا. کوئی شخص ہم مخلوق میں دیکھ لیں, رحم کرنے والا ہے, کیا ہم سب برابر رحم کرتے ہیں؟ کوئی کم کرتا ہے, کوئی زیادہ کرتا ہے. یعنی عدد کے اعتبار سے کوئی شخص دو لوگوں پہ رحم کرتا ہے, دو پہ نہیں کرتا. کوئی شخص حقیقت کے اعتبار سے یا کوالٹی کے اعتبار سے وہ رحم کرتا رہتا ہے. لیکن سب سے بلند درجہ مخلوق میں سے کس کا ہے؟ جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہو, ہر بات پہ رحم کرنے والا ہو. اسے اللہ تعالی نے کیا فرمایا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اور جو ان کے خالق ہیں, جو ہمارے خالق ہیں, وہ ارحم الراحمین ہیں. یعنی ان سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں. ماں بھی اپنے بچے پر جب رحم کرتی ہے ساری رات جاگتی ہے, اس لیے تاکہ اس کا بیٹا آرام کرے, خود تکلیفیں برداشت کرتی ہے, تو اس کا رب اس بچے پر, اس شخص پر, اپنی مخلوق پر ان کی ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں. ارے تکلیفیں ہوتی ہیں, ان تکلیفوں میں بھی رحمت ہے. میں یہ بیان کروں گا خوبصورتی کے مثالیں دوں گا میں. موت میں بھی خوبصورتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں خوبصورتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا صفات صفات الکمال ہے, سارے کے سارے صفات. اور جب صفات الکمال ہے تو خوبصورت ہے, خوبصورت ہی خوبصورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے افعال خوبصورت ہے. خلق دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جس چیز کو پیدا کیا ہے خوبصورت ہی پیدا کیا ہے. دیکھ لیں آپ, زمین کو پیدا کیا ہے, بناوٹ دیکھ لیں آپ خوبصورت. آسمان کو دیکھیں, سمندر کو دیکھیں, بادلوں کو دیکھیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین ساخت پر انسان کو پیدا کیا. الذی خلق فسوا, پیدا کیا, ادھورا پیدا نہیں کیا, خلق کے اعتبار سے اسے مکمل پیدا کیا ہے. اور پھر اس کو ہدایت بھی دی ہے کہ اس خلق کے اعتبار سے اس دنیا میں تم نے زندہ کیسے رہنا ہے. دو ہاتھ دو پاؤں ہیں ہمارے, اور منہ ایک ہے. ہم اس ایک منہ کو بھرنے کے لیے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں استعمال کرتے ہیں, پھر بھی ہمارا منہ نہیں بھرتا. عجب بات ہے کہ نہیں. اور سانپ کو دیکھ لیں آپ, کوئی ہاتھ نہیں, کوئی پاؤں نہیں, اپنا رزق لے ہی لیتا ہے, اپنا پیٹ بھر کے رزق لیتا ہے. کبھی آپ کو سانپ ایسے بھوک سے مرے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ, یاد رکھیں. پتا ہے سانپ شکار کیسے کرتے, مشکل سے کرتا ہے, کیونکہ جس چیز کو اس نے شکار کرنا ہے عام طور پہ اس کے ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہیں, تیز. اور بغیر ہاتھ پاؤں والا کیسے شکار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ہدایت دی ہے کہ تم نے شکار کرنا ہے, تمہیں زندہ رہنا ہے اور پیٹ بھر کے. سبحان اللہ. چیوٹی کو دیکھ لیں آپ, میں نے کئی مرتبہ چیوٹی کی مثال دی ہے. اپنے وزن سے 52 مرتبہ یا 53 مرتبہ زیادہ وزن اٹھاتی ہے. ہمارا وزن اگر 80 کلو ہے, ہم 160 اٹھا سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے, ہم ڈبل ہی اٹھا سکتے ہیں. وہ اپنے وزن سے 52 مرتبہ زیادہ وزن اٹھاتی ہے. یہ چھوٹی سی چونٹی, یعنی اگر 100 کلو اگر وزن ہے کتنے اٹھائے گی؟ نہیں میرے بھائی, 53% یعنی 53 ٹائم زیادہ. ضرب دے دیں آپ کتنے بنتا ہے پتہ نہیں. سبحان اللہ, رزق تلاش کرتی ہے. کبھی چیونٹی کو دیکھا ہے یوں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہو؟ آج کا رزق مشکل ہے میرے لیے, کسی نے دیکھا ہے؟ ویسے آپس کی بات, ہمیشہ دیکھیں گے دیوار پہ یا تو جا رہی ہے یا آ رہی ہے, نان سٹاپ. اور مجھے اس بندے کی بڑی اچھی بات لگی, سعودی عرب میں ایک جوان ہے, عمر 22 سال ہے تقریباً اس کی, اور وہ انوینٹر ہے. اس نے ایسی آبدوز ایجاد کی ہے جو دنیا کی نمبر ایک انشاءاللہ حاصل کرے گی, اور جو سمندر کی یعنی تہ میں سب سے زیادہ جانے والی ہوگی, 6555 میٹر جب تک وہ جا سکتی ہے. ابھی جو دنیا موجود ہو جو کسی جاپانی کی, اب یہ جوان جو ہے نابینا ہو چکا ہے, اس کے ایک ٹانگ بھی کٹ گئی ہے, حادثہ ہوا تھا, اور اس کو ٹی بی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے جب وہ اسٹوڈنٹ تھا ایف ایس سی میں. لڑتے 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 زندگی سے وہ آج بھی اس کٹے ہوئے پاؤں سے اور ان اندھی آنکھوں سے اس کا عزم دیکھے, وہ کہتا ہے میرا خواب ہے اور اللہ تعالیٰ پورا کرے گا کہ میں 4 ملین انوینٹر بناؤں گا لوگوں کو, یعنی 4 ملین انوینشنز بناؤں گا میں. لوگوں نے کہا اندھے ہو تم کیسے بناؤ گے؟ اس نے کہا میں 1 لاکھ شخص کو ٹریننگ دوں گا کہ وہ کیسے انوینٹ کرے گا, اور اگر ان میں سے 4 4 سب نے انوینشن بنا لی ہے تو وہ 4 لاکھ ہو جائے, 4 ملین ہو جائے گی. اب وہ لیکچر دیتا ہے ایسے جوانوں کو یونیورسٹی میں تاکہ وہ بنائے. بات ہوئی تھی نان سٹاپ کی, وہ کہتا ہے میری زندگی میں, یوں مثال لے لیں آپ, مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی, اور بعض میرے لوگ محسوس کیے ہیں آج کی دنیا موجود ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں ٹیپ ریکارڈر, دیکھا نا ٹیپ ریکارڈر جو ہوتا ہے اس کے 4 بٹن ہیں, فارورڈ ہے, ریوائنڈ ہے, پلے ہے, اور چوتھا ہے سٹاپ. کہتے ہیں میری زندگی میں سٹاپ بٹن ہے نہیں, میں پیدا ہی ایسے ہوں. اور بعض لوگ ایسے جن کی زندگی میں پلے کا بٹن ہی نہیں ہے. نہیں, سچ بات ہے دیکھ, اگر کوئی پریشانی ہو گئی ہے, پاؤں پھسلا ہے, زندگی ختم ہو گئی کیا؟ آج بے روزگاری ہے, لوگ پریشان ہیں, مر گئے, بھوکے مر جائیں گے, حرام کھا لیں, یہ کر دیں. نہیں میرے بھائی, اللہ نے پیدا کیا ہے اور رزق وہی دے گا. امتحان ہے, آزمائش ہے. جو درند اور پرند کو رزق دیتا ہے ہمیں اور آپ کو بھوکا مار دے گا, جو کافر کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں اور آپ کو بھوکا مار دے گا. یہ نمازی ہے, مومن ہے, یہ بھوکے مر جائیں؟ نہیں میرے بھائی, اگر آج انسان بھوک سے مر رہا ہے, پیاس سے مر, تو اس کی اپنی نافرمانی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ آج فساد برپا ہو گیا ہے, تری میں بھی خشکی میں. تو اللہ تعالیٰ کے افعال کی بات کر رہا تھا, سارے کے سارے خوبصورت خلق دیکھ لیں آپ, ہر چیز خوبصورت, رزق دیکھ لیں آپ خوبصورت, تدبیر خوبصورت. اگر ہم سب امیر ہوتے, سب کے پاس مرسڈیز گاڑی ہوتی, دو دو بنگلے ہوتے, فیکٹریاں ہوتی, تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں؟ یا یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ یا اس ملک میں کیا کرنے آتے ہیں ہم لوگ؟ اور اگر سب فقیر ہوتے, اگر ہم سب ڈاکٹر ہوتے, سب انجینئر ہوتے, یہ جو تدبیر ہے نا, فرق رہے, زندگی ایسی چلتی ہے, آزمائش ہے. اگر درزی نہ ہوتے تو یہ کپڑے نہ پہن سکتے ہم. سارا کام خود کو کرنا پڑتا, ٹائم ہی نہ ملتا, نہ عبادت کا ٹائم ملتا ہمیں, نہ نماز مشکل سے ہمیں ٹائم ملتا, درس دینے سننے کا ٹائم مشکل سے ملتا, رزق حاصل کرنے کا آسانی سے ٹائم مشکل سے ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے حکمت, تو دیکھیں کتنی بڑی خوبصورتی ہے اس حکمت میں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے افعال جو ہے حکمت پر اور عدل پر مبنی ہے, عدل انصاف اور حکمت. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اگر کوئی عہدہ دیتا ہے تو پھر اس کو اس پر راضی بھی کر دیتا ہے. کبھی دیکھیں یہ جو گندگی صاف کرنے والے لوگ ہیں, کوئی چاہتا ہے یہ کام کرے؟ نہیں چاہتا, کوئی نہیں چاہتا. وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, رضامندی سے یا نہیں, رزق سمجھ کے کہ نہیں, کس نے ان کے دل میں یہ سکون اطمینان پیدا کیا, کس نے ڈالا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. محنت مشقت کرنے والے کو دیکھ لیں آپ, محنت مشقت کرتے ہیں, اطمینان سے کام کرتے ہیں, سکون سے کام کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رزق روزی یہاں پہ لکھی ہے, ہمیں منظور ہے. حلال کمانے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے, تھوڑا سا ہی لیکن حلال ہے اللہ کا شکر ہے, خون پسینے کی کمائی ہے اللہ کا شکر ہے. میرے بھائی جب حرام کھانے والے کو پریشانی نہیں ہوتی, تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ حلال کھانے والے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالی کی حکمت ہے. آج جس چیز پر ہم ہیں, میں نہیں کہہ رہا جہاں پر سوتے رہو پڑے رہو وہاں پہ, نہیں, آپ آگے کا بھی سوچیں, کوشش بھی کریں, جدوجہد کرتے رہیں, لیکن جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور جب شکر کریں گے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, یہ اور خوبصورتی ہے, شکر کریں گے اور بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے سارے فعال خوبصورت ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات خوبصورت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی خوبصورت ہے. حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی سب سے زیادہ ہے, ہر چیز سے زیادہ ہے. ایسی خوبصورتی ہے جو کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. جنت, جنت میں دیکھیں ہر وہ چیز ہے جو نہ کبھی کسی کان نے سنا, نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا, اور نہ کبھی کسی کو گمان ہوا. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ الجمیل ہے, الجمیل خوبصورت. اور بندہ نہ چیز جب اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے افعال کی معرفت سے صفات کی معرفت ہوتی ہے, اور صفات کی معرفت سے ذات کی معرفت ہوتی ہے. اب جب کسی خوبصورت انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے خالق اس سے بھی خوبصورت ہے. جب ہم دیکھیں دنیا کی رنگینیاں دیکھیں آپ, اگر یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی, بے رنگی دنیا ہوتی, کیسے لگتی ہے؟ آپ ایک ہی رنگ کا کمرہ بنا لیں پورا گھر, ایک ہی رنگ میں رہے, عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. یہ رنگینیاں جو ہیں یہ خوبصورتی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے, دیکھنے والے کے لیے باعث مسرت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے اس کے جمال مطلق سے. اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی بے انتہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ الجمیل ہے. اور آپ جس چیز سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، اگر یہ چیز جس سے آپ محبت کر بیٹھے ہیں اس کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے اور اللہ ہی کے لیے آپ محبت کرتے ہیں، تو پھر اس میں خیر ہی خیر ہے. اور اس کی محبت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، حق محبت ہے، سچی محبت ہے. اور اگر آپ کسی چیز سے محبت کر بیٹھتے ہیں اپنی خواہش نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، تو اس محبت میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. یہ جھوٹی محبت ہے، یہ باطل محبت ہے. سبحان اللہ وبرکاتہ. اس حدیث پہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرے برابر بھی تکبر ہے. تکبر، تکبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے آخر میں، بطر الحق وغمط الناس. ہم تکبر کا ایک رخ جانتے ہیں، یہ کہ لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو ضعیف کمزور سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تکبر بڑائی سے ہے نا، میں بڑا ہوں باقی سب چھوٹے ہیں، ناکارہ ہے، بس میں ہوں. یہ ایک رخ ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شکل و صورت سے بالکل ایمان والے اچھے لگتے ہیں، شکل سے خوبصورت لگتے ہیں اور اپنے آپ کو ذلت اور انکساری سے جھکا کے چلتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ بڑے متکبر ہوتے ہیں. کیونکہ ہم ایک تصویر ایک رخ جانتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں جانتے. تکبر دیکھنا ہے تو اپنے ہاتھ کو یوں دیکھیں، یہ اور یہ، یہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں. دیکھنا آسان ہے نا، یوں یوں تو ہاتھ کو موڑنا پڑتا ہے. یہ ہم سب دیکھتے ہیں، یہ غم پناس ہے، لوگوں کو حقارت نظر سے دیکھنا. اور یہ جو اس سے بڑھ کر معنی، جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی آیت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بطر الحق، پھر فرمائے وہ غمط الناس. تو ہم ادھورا معنی جانتے ہیں، وہ بھی دوسرا، پہلا نہیں. پہلے سے اکثر لوگ غافل ہیں میرے بھائی. حق کو جھٹلانے والا، حق کو چھوڑنے والا، حق سے منہ موڑنے والا سب سے بڑا متکبر ہے. اور آپ دیکھیں آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو حق سے منہ موڑ کر رکھا ہوا ہے، جو انہیں حق سے منہ موڑا ہوا ہے اور حق کو سمجھانے کے بعد بھی اپناتے نہیں. اتنی لمبی داڑھی ہوتی ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہوتی ہے، ٹخنے کو پر شلوار ہوتی ہے، اور لاکھوں لوگ درس سنتے ہیں لیکن حق کو نہیں اپناتے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دس حدیثیں سامنے رکھیں، سو حدیثیں سامنے رکھیں، مجال ہے کہ تھوڑی سی بھی تبدیلی شکل میں آئے، یہ دل کی دو دھڑکنیں تیز بھی ہو جائیں، اس سے بڑا متکبر میرے بھائی کوئی. اگرچہ یہ شخص سر جھکا کے چلتا ہو اور ظاہراً آنسو بہا کے قرآن پڑھتا ہو، لیکن حق کو چھوڑنے والا، حق سے منہ موڑنے والا، یہ سب سے بڑا متکبر ہے. یہ اس سے بھی بڑا متکبر ہے جو لوگوں کو حقارت نظر سے دیکھتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں برے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں یار برا انسان ہے، یہ متکبر انسان ہے. کیوں؟ یہ کوئی لوگوں کو جو ہے نا حقارت نظر سے دیکھتے، کہتے ہیں بس میں ہوں میں ہوں. اس نے ظلم کیا ہے لوگوں پر، اور شرک و بدعت کرنے والا ظلم کرتے ہیں لوگوں کے رب پر، اس لیے سب سے بڑا متکبر ہے. اور آج دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں، واللہ میرے بھائیوں ان کی دعوت دیکھیں. اب دعوت میں کیا ہے؟ حق ہے تو خیر ہے، حق نہیں ہے تو حق اور باطل دونوں ملا کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باطل نکلتا ہے. یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں یار حق سچی بات بھی تو کرتے ہیں، سچی بات بھی کرتے، صرف سچی بات کیوں نہیں کرتے؟ سچ اور سچ سچ ہوتا ہے نا، سچ میں جھوٹ شامل کر دیں نتیجہ کیا ہے؟ سچ ہے. یار مشکل بات کر رہا ہوں میں بتاتے کیوں نہیں ہے؟ تو بتائیں نا، جھوٹ ہے نا. سچ کے ساتھ جھوٹ شامل کر دیں کیا نتیجہ ہے؟ حق سے باطل جوڑ دیں کیا نتیجہ ہے؟ تو جس دعوت میں حق اور باطل دونوں مکس ہو تو وہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے دیکھ لیں جتنی بھی دعوتیں موجود ہیں سب قرآن کی بات کریں گے، حدیث کی بات بھی کریں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو رات انجیل پڑھیں گے تو کون سنے گا ان کی؟ قرآن بھی پڑھیں گے، حدیث بھی پڑھیں گے، لیکن عمل اپنی مرضی سے کریں گے، راستہ منہج اپنی مرضی سے اپنائیں گے. قرآن کو حدیث سمجھنا کیسے ہے اس پہ بات نہ کریں. ہمارے پاس جو راستہ ہے ہماری دعوت میں معروف اور مشہور ہے، قرآن اور حدیث ہے، صحابہ اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. کسی کا راستہ عقل کو آگے کرو، عقل سے سمجھو قرآن اور حدیث کو. یہ حدیث میرے عقل میں نہیں آ رہی، چھوڑ دو اس کو. یہ حدیث میرے امام نے اس کو مہر نہیں لگائی، امام نے اس کو اجازت نہیں دی، اس کو چھوڑ دے. عجب بات ہے. یہ حدیث میرے خواب سے، میرے کف سے ٹکرا رہی ہے، اس کو چھوڑ دے. میں نے تو اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا اور براہ راست سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے جو بعض لوگ کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، حدیث ضعیف ہے. تو میں نے چھوڑ دی. یہ حق کی دعوت ہے، اسے کہتے ہیں. نہیں، میرے راستہ بالکل واضح ہے، صاف شفاف راستہ ہے، نہ خود گمراہ نہ لوگوں کو گمراہ ہونے دیں. قرآن ہے، سنت ہے، اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق ہے، بات ختم ہے. آپ یہ منہج بچوں کو سکھائیں، اللہ کی قسم بچہ بھی سیکھ لے گا. جو آج بڑی پگڑی میں نہیں سمجھ پا رہے نا، آپ اپنے بچوں کو سکھا دیں. اسے کہتے بیٹا، کوئی بھی آپ سے کہے نا کہ یہ عمل کرو وہ عمل کرو، اسے ایک سوال کرو، صحابہ کرام نے کیا تھا؟ کیا تھا تو ہم بھی کریں گے، نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. مشکل ہے. آپ آج اس راز کو اپنا کے دیکھ لیں آپ، واللہ شرک و بدعات و خرافات امت سے مٹ جائے گی اور امت پھر سے جمع ہو سکتی ہے. امت میں انتشار جو ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے، اس کو اپنانا بھی نہیں چاہتے. زبان سے سب کہیں گے قرآن مجید، حدیث، صحابہ کرام سوائے رافضیوں کے، صحابہ کرام کی محبت ہے ہمیں، صحابہ کرام کی عظمت ہے. اب پریکٹیکلی دیکھیں کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. یاد رکھیں، جس نے بھی دیکھیں، خوبصورتی محبت دونوں سے جڑی ہوئی ہو، الجمال والحب، یوں ہے دونوں، دونوں جڑی ہوئی ہیں. جہاں پر خوبصورتی وہاں پہ محبت بھی ضروری ہے. تو یاد رکھ، جس نے بھی کسی چیز سے محبت کی ہے اور اس کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، وہ چیز اس کے لیے عذاب بن کر رہ جاتی ہے. دیکھ لیں دنیا کے قصے، لیلا مجنو کا قصہ دیکھ لیں، کوئی قصہ دیکھ لیں، پاگل ہو گیا. کیوں پاگل ہو گیا؟ مجنو کیوں ہو گیا؟ پاگل کیوں ہو گیا؟ اس کی محبت میں شہوت تھی، اس کی محبت میں غلط راستہ اختیار کیا، اس اللہ کی محبت نہیں تھی. سود کھانے والا دیکھ لیں آپ، مال سے محبت ہے لیکن اللہ کے لیے محبت ہے مال سے؟ اللہ کے لیے مال کما رہا ہے اور اللہ کے راستے مال کو خرچ کر رہا ہے؟ میرے بھائی، جب آپ مال کما کے لقمہ اپنی بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں، یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. یعنی یہ اللہ کے راستے میں آپ نے یہ لقمہ دیا ہے. عجب بات ہے. ہم کماتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کھلاتے ہیں، ایک ایک لقمہ آپ کے نام اعمال میں ایک ایک نیکی لکھی جا رہی ہے. ابھی تک کتنے لقمے کھلائے ہوں گے آپ نے؟ یہ مفت نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے، ہمیں دینا چاہتا ہے، بشرط یہ کہ حلال کمائی ہو، محبت سے، مال سے محبت ہو اللہ کے لیے. دیکھ بھائی، مال محبوب ہے، نہیں محبوب مال؟ بیوی محبوب ہے، بچے محبوب ہے، مال محبوب ہے، لیکن بیوی کی محبت اگر اللہ کے لیے ہے، بچوں سے محبت اگر اللہ کے لیے ہے، مال سے محبت اگر اللہ کے لیے ہے، اور یہ سب خوبصورت چیزیں ہیں، اگر ان سب سے محبت اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی رضا کو آگے رکھو اور ان کی رضا کو پیچھے رکھو، پھر تو اللہ بھی راضی ہے، پھر تو خیر ہی خیر ہے. اور ایسے گھرانے جنت کے گھر بن جاتے ہیں، اور اس میں سکون ہی سکون ہوتا ہے. تو تکبر کی بات میں کر رہا تھا، جو حق کو چھوڑنے والے ہیں، حق سے منہ موڑنے والے ہیں، بڑے متکبر ہیں. اور اس میں جو متکبر کی سزا بھی ہم نے سن لی کہ جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی کیا کافر ہے وہ؟ نہیں، کافر نہیں ہے، ہاں جو شرک اکبر کرتا ہے، کفری عقیدہ رکھتا ہے، وہ تو کافر ہے، کیونکہ حق کو چھوڑنے والا بھی تو متکبر ہے نا. لیکن اس کے علاوہ جو حدیث میں عام ذکر آیا ہے، جو متکبر ہے کہ جنت میں نہ جائے گا، جو عام متکبرین جو لوگوں کو حقار کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو بدعات مکفرہ پہ عمل نہیں کرنے والے یا شرک اکبر کے ارتکاب نہیں کرنے والے ہیں، تو یہ جہنم میں ان کو سزا ملے گی اور لمبے عرصے تک ملے گی. یوں لگے گا کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. لیکن اگر موحد ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان اور توحید کی وجہ سے اسے جہنم سے ضرور نکالے گا. لیکن سزا تو دیکھیں آپ، ایک ذرہ برابر بھی تکبر کا دل میں اگر ہے تو جنت میں نہ جائے گا. ذرہ برابر جانتے ہیں آپ، میں بات کر رہا ہوں اس تکبر کی جو ذرہ برابر نہیں ہے، پورا دل تکبر سے بھرا ہوا ہے، جو لوگوں کو یوں دیکھتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے اور حقار نظر سے دیکھتا ہے، اس کا تو دل بھرا ہوا ہے، یہ ذرہ کی بات نہیں ہو رہی. اور جو حق کو چھوڑ دیتا ہے، رافضیت کا راستہ یا صوفیت کا راستہ، بریلویت یا دیوبندیت، جو بھی مختلف راستے ہیں سر، عقلانیت کے راستے، اعتزال کے راستے جو اپناتا ہے، یہ بھی بڑا متکبر، اس کا دل بھی بھرا ہوا ہے، یہ ذرے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں ذرے برابر کبر ہو وہ جنت میں نہ جائے گا. تو جس کا دل بھرا ہو کیا کرے گا، اس کا کیا حال ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. تو ایک شخص نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں صحابہ کرام، ہمیشہ فکر آخرت ہوتی ہے، اب کپڑے تو پہنے ہوئے صاف، ہم نے جوتا بھی صاف ہوتا ہے، کہیں خدشہ دیکھیں کہ یہ تو تکبر نہیں ہے. جب وعید اتنی بڑی تھی کہ جنت سے محرومی ہے، تو پھر فوراً سوال کیا کہ ہم میں سے بعض لوگ پسند کرتے ہیں، ادب دیکھا، یعنی کہ ہم نے پہنا ہوا ہے تو ہمارا کیا ہوگا، ادب دیکھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کیونکہ کپڑے حسن ہوں، اچھے خوبصورت ہوں، صاف ستھرے ہوں، اور جوتا بھی اچھا خوبصورت ہو. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند فرماتا ہے. میرے بھائی، آپ پر جو اللہ کی نعمت ہے نا، جو آپ داڑھی پہ کنگھی پھیر کے آتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اپنا چہرہ دھو کے آتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یحب الجمال، پسند کرتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو اپنی خوبصورتی کا خاص خیال رکھا کریں. بعض لوگ مشکل سے مود ہوتے ہیں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، صبح اٹھے ڈیوٹی کے لیے، نماز گئی، حمام میں جلد دیر ہو جاتی ہے، بس جلدی سے منہ پہ کوئی پانی مارا یا ٹیشو سے منہ صاف کر دیا، دوڑے کام بھی جا کے بیٹھے، منہ پہ بھی رات کے ابھی تک رات کے 12 بجے ہوئے، ابھی تک ایک نہیں بجا، سارا دن ایسے گزرتا ہے، اسی منہ سے سارا دن منہ سے بدبو آ رہی ہے، یا اس کو کوئی پتہ نہیں کپڑے کیسے، اس کا کیا زندگی ہے یہ. لوگ بھی کراہت کرتے ہیں، لوگوں کا رب بھی پسند نہیں کرتا. اللہ نے خوبصورت شکل دی ہے اور ہر انسان اپنے اعتبار سے خوبصورت ہے. صفائی کر کے انسان اپنی خوبصورتی کو اور چار چاند لگا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ شاہد جو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اسے پسند فرماتا ہے، اس میں دو عظیم اصل ہیں، ابتداء میں معرفت ہے، انتہا میں سلوک اور اخلاق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان جمال سے، خوبصورتی سے ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات، یہ سارے اللہ تعالیٰ، یہ سارے کے سارے خوبصورت ہی خوبصورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب عبادت کرتا ہے اپنے رب کی، تو وہ بھی خوبصورت طریقے سے عبادت کرتا ہے. یہ اس کا اثر ہے، یہ سلوک اور اخلاقیات ہیں. تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ حدیث ہے نا. تو اس جملے میں دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے شروع میں، اس میں معرفت اللہ تعالیٰ جمیل ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی معرفت اللہ تعالیٰ کی. یحب الجمال یہ دوسرا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی پسند کرتا ہے، کس میں؟ اپنے بندوں میں. تو بندہ جب خوبصورت عمل کرتا ہے، ان اعمال میں سب سے بڑا عمل عبادت، تو عبادت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے، جس میں دو شرطیں، اخلاص اور اتباع، تو اللہ تعالیٰ سے پسند کرتا ہے، اب اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں، دیکھیں جب آپ عبادت میں احسان طریقے سے عبادت کرتے ہیں تو پھر آپ زندگی بدل جاتی ہے، آپ کا قول خوبصورت ہوتا ہے، آپ کا عمل خوبصورت ہوتا ہے، آپ کا دل خوبصورت ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں خوبصورت دیکھتی ہیں، آپ کے کان خوبصورت سنتے ہیں، آپ کے ہاتھ خوبصورت پکڑتے ہیں، آپ کے پاؤں خوبصورتی کی طرف چل کے جاتے ہیں. کس طریقے سے دیکھیں خوبصورت قول، اللہ قرآن مجید میں خوبصورت قول نہیں فرمایا، قول جبین نہیں فرمایا، فرمایا قولا سدیدا یا صدق، صحیح سچا قول. تو بات کرے گا تو سچ بولے گا، گالی گلوچ نہیں ہوگی، سیدھی بات کرے گا. القول السدید اس کی اعمال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمل جمیل، یاد رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عمل صالح، ہر عمل صالح خوبصورت ہے. عمل صالح کی شرط میں بتا چکا ہوں میں، اخلاص اللہ تعالیٰ اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ خوبصورت عمل ہے. دل، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا قرآن مجید میں کہ دل قلب جمیل، نہیں فرمایا، فرمایا قلب سلیم. خوبصورت دل وہ ہے جو پاک ہے، جو صاف ہے، کس چیز سے؟ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، تکبر سے، بغض سے، نفرت سے. اور جس دل کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، محبت ہے، اخلاص ہے، توکل ہے، امید ہے، ڈر ہے، اسے کہتے ہیں القلب الجمیل، نہیں القلب السلیم، جو خوبصورت ہی خوبصورت ہے. یاد رکھیں خوبصورتی صرف صورت کی نہیں ہوتی. ابھی ہم بات کر رہا ہوں اسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے خوبصورتی صرف شکل و صورت کی نہیں ہوتی، خوبصورتی جو ہے اصل خوبصورتی ہے سیرت کی، سیرت کی خوبصورتی. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں میں بڑے پیارے طریقے سے دو چیزوں کو بیان فرمایا ہے، جمال سے، خوبصورتی سے، الصبر الجمیل اور الصفح الجمیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر صبرا جمیلا، اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے، صبر کرو، خوبصورت صبر، ہر صبر خوبصورت نہیں ہوتا. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، اور صرف صبر نہیں خوبصورت صبر کروں گا میں. خوبصورت صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت صبر وہ ہوتا ہے صبر کے ساتھ شکر بھی ہوتا ہے. ایک صبر ہے کہ بس صبر کر لیا، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا. اور الصبر الجمیل، اللہ کا شکر ادا کیا. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صبر جمیل سے کام لیتے ہیں، بہت کم ہے لیکن ہیں، وہ واللہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں. مصیبت آئی صرف صبر نہیں کیا، صبر جمیل کیا ہے. صبر میں بھی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے سب کچھ دیا ہوا ہے، تیری نعمت میں گن نہیں سکتا ہوں. اگر اتنی زیادہ نعمت میں سے ایک لے لی ہے تو تیرا شکر ہے، باقی تو بچی ہیں. عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کا قصہ میں سناتا ہوں آپ کو. عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور ٹانگ میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی، کاٹنا ضروری تھا، کوئی اور راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے ٹانگ کو کاٹنا ہے. ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا شراب پینی پڑے گی، تھوڑی سی بے ہوش ہوگی تو پھر کاٹیں گے. کہتے نہیں، اگر ٹانگ کٹتے ہوئے مر بھی جاؤں مجھے یہ گوارا یا پسند ہے، لیکن شراب پی کر کہتے ٹانگ نہیں کٹوا سکتا، حرام ہے. ٹانگ کاٹی گئی، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو ٹانگ کو ہاتھ میں اٹھایا، دیکھا ابھی دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے کبھی اس ٹانگ پہ چل کر نافرمانی نہیں کی آج تک. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے چار اعضاء دیے تھے، ایک لے لیے اور تین باقی چھوڑے ہیں. تھوڑی دیر بعد کوئی شخص آیا پریشان، کہتے ہیں آپ کا بیٹا مر گیا. آسمان کی طرف دیکھا، یہ تو اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. بڑا ان اللہ نے راجعون پڑھنے کے بعد کہا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سات بیٹے دیے، ایک لے لیا اور چھ چھوڑ دیے، چھ باقی رہ گئے. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ الصبر الجمیل ہے. اس سے خوبصورت صبر کوئی ہوتا ہے؟ مصیبتیں ہمارے زندگی میں بھی آتی ہیں. کس کی زندگی مصیبت کبھی نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے دکھائے، کوئی ایسا ہے جس کو ابھی مصیبت نہیں ہے، کبھی پریشان نہیں ہوا؟ ہم سب پریشان ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ فوراً کیا کرتے ہیں؟ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ انما الصبر عند المصیبۃ الاولى. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر تب کیا جاتا ہے جب پہلا ریئیکشن ہوتا ہے مصیبت کے وقت، رونا چیخنا چلانا، جب عقل ٹکانے آتی پھر کہتے ہیں ارے غلطی ہو گئی ہے، ایمان کی بات ہوتی ہے. ہمارا ایمان کیا ہے، کیسا ہے؟ اور جو ایمان ہوتا ہے اس ایمان کے نور کا اثر زبان پہ آتا ہے، پھر زبان سے بھی نور ہی نور ہوتا ہے. الصبر الجمیل، قرآن مجید میں الصفح الجمیل، جیسے سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصفح الصفح الجمیل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفح کرو، معاف کرو، درگزر کرو خوبصورت طریقے سے. ہر معاف کرنا خوبصورت ہوتا ہے کیا؟ صفح کرنا، درگزر کر معاف کرنا سب خوبصورت نہیں ہوتا. انسان اپنے پیاروں کی غلطی پہ معاف کر دیتا ہے، صفح الجمیل انسان دشمن کو معاف کر دے. جب غالب ہو، پکڑ بھی سکتا ہو، اپنا حق بھی لے سکتا ہو، اور دشمن سامنے کھڑا ہو، کمزور سر جھکائے کھڑا ہو، اور کوئی شخص اللہ کے لیے معاف کر دے، صفح الجمیل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر فاتح اور غالب اونٹ پر سوار، لیکن سر جھکا ہوا ہے، مکمل سر جھکا ہوا ہے. مکہ میں داخل ہوتے ہیں، کعبہ کے ارد گرد 360 بتوں کو توڑتے ہیں، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ تلاوت کرتے ہوئے. مشرکین عرب کھڑے ہوئے سامنے، سر جھکائے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہیں. کیا تم لوگ جانتے ہو تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ ان کے ذہن فوراً پیچھے چلے گئے، اور ان کو وقت یاد آ رہا تھا، اس جگہ پر ہم نے گالی دی، اس جگہ پر ہم نے گستاخی کی، اس جگہ پر ہم نے ہاتھ اٹھایا، اس وقت ہم نے یہ تکلیف کی، اس وقت ہم نے وہ تکلیف دی. شعب ابی طالب نے 3 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا، پیاروں کو شہید کر دیا گیا، سیدنا حمزہ کو شہید کر دیا گیا، بے دردی سے مسلح کیا گیا، صحابہ کرام کے آنکھیں نکال دی گئی، زبان کاٹ دی گئی، ناک کاٹ دی گئے، کان کاٹ دیے گئے، پیٹ چاک کر دیے گئے. یہ سب نظارے ان کے سامنے ایسے گھوم رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کس طریقے سے نکالا، قتل کی سازش کی گئی،
ہجرت پر مجبور کیا گیا، گھر مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، یہ سب مشرکین کے ذہن میں گھوم رہا تھا، سر جھکا ہوا ہے. یاد رکھیں، آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ یاد رکھتے ہیں، اور جس کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ سے زیادہ یاد رکھتا ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے نا میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اب ان سے زیادہ یاد رکھیں، جو کچھ بھی ہوا ہے اب ان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ باتیں ہیں، جان تو کیا کرنے والا ہوں، لرزتے ہوئی ٹانگیں، دبے ہوئے ہونٹوں سے، سر جھکے ہوئے، ہاتھ جڑے ہوئے کہتے ہیں اخن کریم ابن اخن کریم. بس دو لفظ ہیں یہ، ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے کرم کرنے والے بھائی ہیں، اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے بھی ہیں. آپ کا والد بھی کرم کرنے والا تھا، آپ بھی کرم کرنے والے ہیں. ابھی کرم کرنا یاد آ رہا ہے، جو کچھ ابھی تک کیا وہ کیا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب خوبصورتی دیکھیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جو میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم آزاد ہو جاؤ. نتیجہ کیا نکلا؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. جب یہ معاملہ دیکھا ان لوگوں نے، کتنی شرم شرمندگی ہوتی، ندامت ہوتی ہے، پتھر دل سہی، دل تو تھا نا، بے دل تو نہیں تھے نا، پتھر تھے، لیکن اس خوبصورت تعلق سے، اس خوبصورت طریقے سے، جو صفح الجمیل کا جو طریقہ ہے، اس خوبصورت معاف کرنے سے کیا نتیجہ نکلا؟ کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے. ارے محمد تو ایسا عظیم انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. دشمن نے کیسے سلوک کیے، اگر واقعی اپنے لیے بدلہ لینا ہوتا تو کبھی کسی ایک کو بھی معاف نہ کرتے. تو یہ شخص نبی ہی ہو سکتا ہے، عام انسان ہو نہیں سکتا. عام انسان معاف کرتے ہیں کیا؟ ایسی بات ہے. تو اس نے معاف ہمیں اللہ کے لیے کہ یہ نبی ہی ہے، اور سر جھکا کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے. پھر بھی کیا ہم معاف کرنے والے ہیں؟ اپنے پیاروں کو ہم معاف کرنے والے ہیں؟ اپنے سگے بھائی سے ہمارا جھگڑا کتنے سالوں سے چل رہا ہے، معاف کیا ہم نے؟ جھگڑا کی چیز پہ تھا، زمین پہ، رشتے پہ، پراپرٹی پہ، کچھ پیسوں پہ، کئی سال گزر گئے، حال تک نہیں پوچھا. عید پر بھی حال نہیں پوچھا، ملنا تو دور کی بات ہے. یہ بھائی سے تعلق ہے، والدین سے جھگڑا ہے، طول پکڑ رہا ہے کئی سالوں سے، انہوں نے گھر سے نکالا ہے، آپ نے کچھ نہیں کہتا گھر سے نکالا ہے، اسے تمہیں پیدا کیا تھا، اسے تمہاری پرورش کی تھی، تو بتائیے تاکہ تم گھر سے نکال دے. ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا میں ان کو مجبور تو نہیں کیا میں نے کہ مجھے گھر سے نکال دے، میں نے کیا کیا ہے؟ اور اگر پھر سے نکال بھی دیا ہے تو تم کون سے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی ہے؟ میرے بھائی میں بات کر رہا ہوں الصفح الجمیل کی، ہم تو صرف صفح کرنا بھی نہیں جانتے، جمیل تو دور کی بات ہے، ہم معاف کرنا نہیں جانتے. بیوی سے غلطی ہو گئی ہے، خاوند سے غلطی ہو گئی ہے، زندگی کا پہیہ ایسے چلتا ہے، ایک پہیہ گاڑی کا خراب ہو جائے پوری گاڑی رک جاتی ہے. ہماری زندگی گاڑی عجیب سی ہے، ایک پہیے سے چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا پہیہ بس چلا رہے. بیوی ناراض ہے تو دفع ہو جاؤ، خاوند ناراض ہے تم بھی دفع ہو جاؤ، دفع دفع کی زندگی گزر رہی، رفع دفع کی زندگی ہے بس. وہ کہتے ہیں بچوں کے لیے زندہ ہو، کہتے میں بھی بچوں کے لیے زندہ ہوں. سکون ہے زندگی میں، اس کو سکون کہتے ہیں. فاصفح الصفح الجمیل، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو امتی بن کے دکھاؤ نا، انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا, جان کے دشمنوں کو معاف کیا. اب بھائی میں کرو اپنے پیاروں کو معاف کرو, دشمنوں کی بات نہیں کر رہا میں. اس چار دیواری میں جو آپ کے اپنی بیوی بچے بھائی میرے بھائی ان کو معاف کر دو, اپنے والدین کو معاف کرو, اپنے بھائیوں کو معاف کرو, بہنوں کو معاف کرو, اور پھر دیکھو زندگی میں کیسے سکون آتا ہے. سچ یاد رکھیں, جو لوگ معاف نہیں کرتے ان زندگی میں سکون ہی نہیں ہوتا. فاصفح الصفح الجمیل. آخر میں خوبصورتی آزمائش ہے. کیا ہم یہ جانتے ہیں, سوال ہے, کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم سے نافرمانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ابھی میں نے بات کی, رشتہ ٹوٹا ہوا ہے, زانی زنا کیوں کرتا ہے, چور چوری کیوں کرتا ہے, گانے والا گانا کب اور کیوں گاتا ہے, فیشن شو والے فیشن شو کیوں اور کب کرتے ہیں, قتل ڈکیتی کیوں ہوتی ہے, کب ہوتی ہے جانتے ہیں؟ خوبصورتی اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی فراوانی, یہ دو چیزیں, یہ ہر نافرمانی کی بنیاد ہیں. یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو نافرمانی بھی نہ ہوتی. جب انسان زنا کرتا ہے, کبھی بدصورت عورت سے زنا کبھی کرتے ہوئے دیکھا کسی؟ اگر اس عورت کا چہرہ جلا ہوا ہوتا, بگڑا ہوا ہوتا, تو کبھی فیشن شو میں بے حیائی بے پردگی کرتی؟ یہ مٹک مٹک کے چلتی اس طرح لوگوں کے سامنے؟ واللہ اس چہرے کو چھپاتی اور کبھی کسی کو اپنے کو نہ دکھاتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی تو نافرمانی ہوئی. خوبصورت آواز اللہ کی نعمت ہے. کیا کیا؟ گانے گائے, نافرمانی ہوئی. چوری ڈکیتی, مال خوبصورت ہے, مال کے لیے کی. قتل تک اس مال خوبصورت مال خوبصورت چہرے خوبصورت عورت کی وجہ سے قتل غارت بھی ہوئی. تو یاد رکھیں, خوبصورتی آزمائش ہے, اور ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے خوبصورت ہے. اپنا اندر ڈھونڈو آپ کے اندر کیا خوبصورتی ہے. اللہ تعالی ہر انسان کو, یاد رکھیں, ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوبصورتی عطا فرمائی, کسی کو زیادہ کسی کو کم, لیکن سب کے پاس کوئی نہ کوئی خوبصورتی ضرور ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں کسی کے چہرے, ارے یار کتنا خوبصورت ہے, اپنے چہرے شیشے میں دیکھتے پریشان ہو جاتے ہیں, ارے میں کالا وہ گورا ہے, میری ناک کیوں اس کی ناک یوں ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اندر اور کتنی خوبصورت ہیں جسے آپ غافل ہیں, پتہ نہیں آپ کو. ویسے آپس کی بات ہے, کبھی ہم نے غور فکر کیا ہے کہ میرے اندر وہ کون سی خوبصورت چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے خاص گفٹ ہے, خاص انعام اور احسان ہے؟ دیکھیں انعام نعمت ہم گن نہیں سکتے, لیکن ہمارے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, خوبصورتیاں ہیں, ہم نظر انداز کر کے دوسرے کی طرف ایسے دیکھتے پاگل ہو کے, ارے اس کے پاس میرے پاس نہیں ہے. جب انسان اپنے پاس یہ دیکھے گا نا یہ خوبصورتیاں, تو ادھر دیکھنا بھی چھوڑ دے گا, اور قناعت بھی ہوگی, اور اس کے دل میں ٹھنڈک بھی پیدا ہوگی. میں بات کر رہا تھا, آخر میں بات ختم کرتا ہوں خوبصورتی کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کے سارے اعمال خوبصورت ہیں, زندگی خوبصورت سب جانتے ہیں, کیا موت بھی خوبصورتی ہے؟ موت میں بھی خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے افعال میں خوبصورتی ہے. ارے موت کیسے خوبصورت ہے, یعنی بھائی اگر موت نہ ہوتی تو ہم کیسے ہوتے, ہم زندگی کے لائق نہ ہوتے, پتہ ہے کیسے؟ اب ذرا غور کریں, آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں, ایک بوڑھا یہاں پہ کھانس رہا ہے, ایک بوڑھا وہاں پہ کھانس رہا ہے, ایک بوڑھا وہاں پہ کھانس رہا ہے, ایک بوڑھا وہاں پہ کھانس رہا ہے. کسی کی عمر 500 سال ہے, کسی کی 400 سال ہے, کسی کی 300 سال ہے, کسی کی 200 سال ہے, اور بیچارے ایسے پڑے, موت نہیں آ رہی, پڑے ایسے. تو گھر میں سارے کھانس رہے, سارے بوڑھے حرکت کر نہیں سکتے, آپ کس کس کو اٹھا دیں, کس کس کا علاج کرتے, آپ زندگی کیسے گزرتی؟ میرے بھائی موت بھی رحمت ہے, موت بھی خوبصورت ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بعض بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں,
کہتے ہیں موت سے جان چھوٹی جائے گی. تو موت بھی خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں خوبصورتی ہے, لیکن بہت کم لوگ یہ چیز جانتے ہیں. مصیبت ضرور ہے, موت حادم اللذات ہے, مفرق الاحبہ ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ لذت کو توڑ پھوڑنے والا ہے موت, اور پیاروں کو جدا کرنے والا ہے موت. موت تو ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس موت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت ہے. اسی میں نے کہا اللہ کے اعمال میں عدل اور حکمت ہے. عدل حکمت کے لوگ کوئی عمل نہیں دیکھیں گے, کوئی بھی موت پر انسان کو پریشان. شر دیکھ لیا آپ, ابلیس کو پیدا کیا, کفر موجود ہے, کفر خوبصورت نہیں ہے, نہ ابلیس خوبصورت ہے. یہ نہیں کہہ رہا میں, میں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کی حکمت خوبصورت ہے. ایمان ہے, کفر ہے تو ایمان کی بھی پہچان ہے, شرک تو توحید کی بھی پہچان ہے, بدعت تو سنت کا وجود بھی ہے, نہ فرمان تو فرمانبرداری بھی موجود ہے. یہ افباد کا ہونا, یہ ضد جو موجود ہے اپنے سامنے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نے فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف صاحب اور منہج کو سمجھے, اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال خوبصورت بنا دے, ہمارے اقوال خوبصورت بنا دے, ہمارے دل کو خوبصورت بنا دے, ہماری سیرت کو خوبصورت بنا دے, اور ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سچا پکا متبع بنا دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.